انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد۔
آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ہمارے اسیران ملت کی بازیابی کے لیے اور آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 جس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کی آج 5ویں نشست ہے۔ میں نے گزشتہ ایام میں یہ عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ تجلی ہے جو قلب مصطفیٰ پہ خدا نے کی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح اور جس شان کا یہ قرآن ہے اسی شان کا صاحب قرآن ہے۔ اور قرآن مجید میں خداوند متعال نے اس کتاب کو تمام کتابوں کے لیے ناسخ بنایا ہے، اور جس پر اس قرآن کو اتارا اس کی رسالت کو تمام رسالتوں کی ناسخ بنایا۔ جس طرح ان کتابوں جیسی اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اسی طرح جس پر نازل کی ان جیسا کوئی رسول نہیں ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ گزشتہ دوسری تقریر میں یہ عرض کیا محکمات وہ ام ہیں، وہ اساس ہیں، وہ بنیاد ہیں، اور ان کی مثال اس ماں کی طرح ہے جو بچے کی پرورش کرتی ہے، اور جب بچہ اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر بچے کو اس طرح ماں کی نگرانی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ یہ آیات محکمات بھی آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں پرورش کرتی ہیں، کس کی؟ وَأُخَرُ متشابہات، ان متشابہ آیات کی۔ یعنی یوں سمجھیں متشابہ آیات وہ آیات ہیں کہ جو لفظ سے آپ معنی سمجھ رہے ہیں اللہ کا مقصود وہ نہیں، اسی لیے اسے متشابہ کہا گیا کہ اس کے لفظ اور مفہوم یعنی اس معنی میں آپ نے ان دو چیزوں سے جو سمجھا وہ حقیقت جو پروردگار کے پیچھے نظر ہے وہ یہ نہیں۔ آسان کرتا ہوں اور متشابہ آیات کی مثالیں آج دوں گا، اور ایک گروہ کا تذکرہ کرنا ہے جس کے بارے میں اشارہ ہو چکا، لیکن اب آیت کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خداوند متعال فرما رہا ہے اس قرآن میں محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ محکم، جیسا کہ شیخ طبرسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مجموع البیان میں یہ معنی نقل فرمایا ہے کہ محکم وہ ہے کہ جس کا آپ ظاہر سے جو معنی سمجھ رہے ہیں بغیر قرینے کے وہی معنی ہے، لیکن متشابہ وہ ہے کہ جب تک ایک قرینہ ساتھ نہ ملے حقیقی معنی سمجھ میں نہ آئے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا اس متشابہ کا معنی جب بھی کرنا ہے تو محکم کو اصل کے طور پر، کسوٹی کے طور پر، میزان کے طور پر سامنے رکھنا ہے۔ ان متشابہات کا معنی اس محکمات کے سائے میں کرنا ہے۔ یہ تمہید بیان کر رہا ہوں اور تعریف کر رہا ہوں، مثالیں ذکر کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ محکم یعنی وہ آیات کہ بغیر قرینے کے بھی معنی سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر علماء نے محکم آیات کی جو تبیین کی ہے، جو تشریح کی ہے، جو تفریق کی ہے، اس میں اصول دین پر مشتمل تمام آیات، چونکہ وہ اصل دین ہیں، اساس دین ہیں، اور اصل و اساس دین میں کبھی متشابہ نہیں، محکم پر ہی ایمان ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اصول دین یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت، یا ان میں سب میں جو اصل توحید ہے، جو توحید کے بنیادی مسائل تھے انہیں محکمات کی شکل میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر یہ اگر سورہ کی یہ آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، تو احد کا معنی میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے۔ اگرچہ اس کی تشریح وہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ میں کئی لفظ ہیں، ایک لفظ میں کئی معنی ہیں، اور ان معانی در معانی ہیں۔ انشاءاللہ کل جب ظاہر اور باطن قرآن پر ائمہ کی روایات پیش کروں گا تو آپ تک بات اور واضح پہنچے گی۔ اب اشارہ کر رہا ہوں، مثال کے طور پر قل ہو اللہ احد، احد سے کوئی ابہام نہیں، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی، ایسے ہی یعنی وہ احد ہے، یعنی محتاج نہیں۔ توجہ فرمائیں، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، کہ مولا قل ہو اللہ کی تفسیر فرمائیں، توجہ فرمائیں گے، تو سید الشہداء نے فرمایا اس کی تفسیر باہر سے نہ کرو، بعد والا جملہ پہلے کی تفسیر خود کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا قل ہو اللہ احد کا معنی سمجھنا ہے تو اگلی آیت پڑھو، قل ہو اللہ احد، اللہ سمد، وہ چونکہ احد ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، تو سمد ہے، بے نیاز ہے۔ فرمایا احد کا معنی سمد کر رہا ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، تو اللہ آیت کا جملہ پڑھیں، قل ہو اللہ احد، اللہ سمد، لم یلد، چونکہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اس کا ہم سے رشتہ والد اور مولود کا نہیں، خالق اور مخلوق کا ہے، عابد اور معبود کا ہے، ساجد اور مسجود کا ہے، ایسا ہی ہے نا، معبود اور عبد کا رشتہ ہے۔ اور اگر وہ عرفانی نقطہ نظر سے بڑھتے جائیں، عاشق و معشوق کا رشتہ ہے، اس کائنات میں اللہ کا رشتہ۔ امام نے فرمایا احد کی تفسیر سمد ہے، سمد کی تفسیر لم یلد ولم یولد ہے، چونکہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے، تو ولم یکن لہ کفواً احد، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، کوئی ثانی ہے ہی نہیں، وہ ذات میں یکتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ایک جملہ درمیان میں کہہ دوں، چونکہ توحید پر یہ باتیں کرنا ضروری ہے۔ پرسوں عرض کیا تھا نا کہ شیعت کو خطرہ نصیریت ہے، اور وہ نصیریت کا رد توحید ہے، نہیں چمل نہیں، لفظ بدل دیتا ہوں، اگر خارجیت کو نکالنا ہے تو پھر دعائے توسل پڑھو، اگر نصیریت کو نکالنا ہے تو دعائے کمیل پڑھو۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اگر نصیریت کو نکالنا ہے تو دعائے کمیل کو عام کرو، اگر خارجیت، ناسبیت، وہابیت کو نکالنا ہے تو دعائے توسل عام کرو، جسے دعائے توسل سے ضد ہو وہ وہابی ہے، جسے دعائے کمیل سے ضد ہو وہ نصیری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر آپ نے خارجیت کو نکالنا ہے تو ولایت اہل بیت، مانوی مقام اہل بیت بیان کرو، جو اسے نہ پسند کرے وہ خارجیت ہے۔ اگر نصیریت کو نکالنا ہے تو ذکر حسین کے ساتھ ساتھ دعائے عرفہ حسین پڑھو، جسے دعائے عرفہ پسند نہیں ہے اسے حسین بھی پسند نہیں ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے، جسے ذکر حسین پسند ہوگا اسے حسین کی دعا سے کبھی دوری نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، کائنات میں یہی تو ہستیاں ہیں، جو بتاتی ہیں اسے کیسے پکارو۔ دو میرے مذہب کے امتیاز ہیں، جسے بعض جہلا احمد اور بعض مغرض مٹانا چاہ رہے ہیں، دو امتیاز ہیں میرے مکتب کے،
ایک روایات سب میں ہے، پیغمبر سے منسوب روایات ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن ایک ہے جو ادھر نہیں ہے ادھر ہے، پہلا ہے خطبات ائمہ، دوسرا ہے مناجات ائمہ. میری بات نہیں پہنچی ہے، ایک ہے خطبات ائمہ، دوسرے ہیں مناجات ائمہ. میں نہیں کہہ رہا، مصر کے علماء مان گئے، کہتے ہیں اگر خدا کی صفات و اوصاف اور خدا کی ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے تو خطبات نہج البلاغہ پڑھو، اور اگر خدا کو پکارنا ہے اور پکارنے کا طریقہ چاہتے ہو تو صحیفہ سجادیہ پڑھو. میری بات توجہ فرمایا، اور اب بات آگے بڑھاتا ہوں. عزیزو، میں نے یہی یہ جملہ کہا تھا، میں نے پرسوں وہ جملہ عرض کرنا تھا اور باتیں رٹ کے نہیں آتا ہوں، اس لیے بعض اوقات وہ کہیں اور نکل جاتا ہوں، اس لیے معاف فرما دیجئے گا. جو بات عرض کر رہا ہوں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، کہتے ہیں ان سے ایک مصری عالم نے علمی مناظرہ کیا اور آخر پہ خط لکھا کہ مجھے ایسی دلیل دیں اپنے ائمہ کی امامت پہ جسے میں رد نہ کر سکوں. انہوں نے سوچا کہ اس کے سامنے حدیثیں پیش کروں تو وہ جانتا ہے، اگر نہ جانتا ہوتا تو پیش کرتا، اگر اس کے باوجود بھی دلیل چاہتا ہے تو کیا دوں. کہتے ہیں انہوں اس نے دو کتابیں بھیجی علامہ امینی نے، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. پھر اس کا خط آیا دو ماہ بعد اس مصری عالم کا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر ائمہ کی افضلیت پر، انسبیت پر، عالمیت پر، مرجعیت پر کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو یہ دو کتابیں کافی ہیں. میری باتیں توجہ فرما رہے ہیں، یہ دو کتابیں کافی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ عظمت پروردگار کیا ہے. میں نے چار سال پہلے جو توحید پہ اشرہ پڑا تھا اس میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کے خطبات میں سے 45 خطبے 45 خطبے مولا علی کے صرف توحید پر ہیں، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی بیان ہوئی ہے. دوسری بات، مولا کا ہر خطبہ ایک جملے سے شروع ہو رہا ہے، کون سا ہے؟ الحمدللہ. ہر خطبہ نہیں، میں مصائب کی طرف جا نہیں رہا، لیکن آل محمد کے ہاں توحید کیسے جلوہ گر ہے. علامہ نکن کا بڑا پیارا جملہ ہے، کسی نے پوچھا تھا کربلا میں اور باقی انبیاء میں فرق کیا ہے، انہوں نے فرمایا باقی انبیاء نے توحید بتائی ہے اور حسین نے کربلا میں توحید دکھائی ہے. وہ کہتے تھے باقی نبی جو کہتے رہے کہ وہ ایک ہے، حسین نے 72 دے کے بتایا، اگر وہ نہ ہوتا تو اکبر نہ دیتا. کربلا کی روح توحید ہے، یہ حلقہ وصل ہے. حلقہ وصل پرسوں عرض کیا تھا، اس حلقہ وصل کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا، نہ ٹوٹنے دینا، یہ حلقہ وصل ہے خدا سے. امام رہبر ہے، امام منزل نہیں ہے.